بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. كيس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے تعویذ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی، اور اس باب پر پہنچے. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه، اور ہم شیخ صاحب کے اس قول پر پہنچے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَلَهُ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. له يعني امام احمد نے روایت کیا مسند میں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا نام عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، فقیہ شاعر اور قاری صحابی تھے. ان کی وفات ہوئی سن 58 ہجری میں، 58 ہجری میں. جب مرفوع کا لفظ آپ کسی روایت میں پڑھیں، مرفوع کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. مرفوعا یعنی یرفعہ، اوپر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. من تعلق تمیمۃ، جس نے تمیمہ کو لٹکایا، فلا اتم اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے. ومن تعلق ودعۃ، اور جس نے سیپ باندھی، فلا ودع اللہ له، اللہ تعالیٰ اسے کبھی آرام اور سکون نہ دے. یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں. تمیمہ عام طور پہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے کوئی شخص استعمال کرتا ہے کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے. بد نظر سے بچنا ہے، جادو سے بچنا ہے، یا کسی بیماری یا تکلیف سے بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے کسی دھاگے، تعویذ، منکا یا کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کرنا جو انسان اس عقیدے سے لٹکاتا ہے کہ یہ چیز مجھے نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان کو دور کر سکتی ہے، اسے کہتے ہیں تمیمہ. اور عربی کا لفظ تمیمہ جو یہ تمام سے لیا گیا ہے، تمام کام کا تمام ہونا، کام کا مکمل ہونا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب میں یہ دھاگا لٹکاتا ہوں، یہ تعویذ لٹکاتا ہوں، تو میرے بگڑے ہوئے کام کو تمام یہ چیز کرے گا. بیماری ہے تو شفا کو تمام یہ دھاگا کرے گا یا یہ تعویذ کرے گا. بد نظر ہے، بد نظر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تعویذ، یہ گنڈا، یہ سیپ، یہ جو بھی دھاگے، جو کچھ بھی استعمال کیا ہے، یہ مجھے بد نظر سے بچائے گا. تیسے تمام کہتے ہیں تمیمہ. یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، جس نے بھی تمیمہ لٹکایا، اور تمیمہ میں سب شامل ہیں، چاہے وہ کالا دھاگا ہو، چاہے وہ سفید دھاگا ہو، کوئی بھی چیز ہو جسے اس نیت سے لٹکایا جائے کہ یہ میرے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا کوئی نقصان دور کر سکتی ہے، اسے تمیمہ کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، جس نے اس عقیدے سے کوئی چیز لٹکائی تو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی مراد پوری نہ کرے. وہ اس عقیدے سے اس چیز کو لٹکا رہا ہے کہ اس کا کام مراد پائے گا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الجزاء من جنس العمل، جیس اس کا عقیدہ تھے ویسے بد دعا فرمائی کہ کبھی بھی اس کی مراد پوری نہ ہو. ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له. ودع کہتے ہیں سپیاں، دیکھیں جو سمندر سے نکالتے ہیں سپیاں جو ہوتی ہیں، یا ان جیسی کوئی بھی چیز. عام طور پہ عرب جو تھے، کیونکہ صحرا میں رہتے تھے، کوئی پانی کی چیز ملتی تو اس کو بڑے تبرک سمجھتے، سپیاں خاص طور پہ. اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا کہ کوئی خاصیت ہے ان چیزوں کی، اور یہ جو خاصیت ہے اس میں برکت ہے. جب ہم یہ چیز لٹکاتے ہیں گلے میں تو کوئی مصیبت آنے والی دور ہو جاتی ہے، جو مصیبت موجود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرماتے ہیں یہاں بھی، جس نے سیپ وغیرہ کو اسی عقیدے سے لٹکایا کہ یہ اسے کسی نقصان سے دور کر سکتی ہے یا کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی آرام اور سکون نہ دے. لا الہ الا اللہ. اور ہمارا ایمان ہے جسے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ تو اس کی مراد پوری ہو سکتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے آرام اور سکون حاصل ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اچھا، پھر لفظ تعلق کا استعمال ہوا. تعلق کا لفظ عام طور پہ دل کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، دل کا تعلق. اور جو شخص گلے میں تعویذ ڈالتا ہے یا سپیاں لٹکاتا ہے یا دھاگا کلائی میں باندھتا ہے تو اس کا دل اس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دل کا میلان ہوتا ہے، دل جڑ جاتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ بس یہی چیز ہے، جب تک یہ موجود ہے تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر وہ چیز کسی وجہ سے اتر جائے تب اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، اسے بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے، بس ابھی کوئی مصیبت آئے گی، اور فوراً اسے کبھی بازو میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی کیا ہو کہے گا کیا یار تعویذ اتر گیا ہے. اگرچہ حقیقت یہ بات نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کافی ہے، اسے کبھی آرام اور سکون نہیں آ سکتا. یہ تو شیطان کا کھیل ہے کہ شیطان نے کیسے اسے قائل کر دیا کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو اور اسی کو لٹکائے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اور دوسری روایت میں جیسا فرماتے ہیں، وہ فی روایہ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. واضح الفاظ ہے، اسے احمد نے مسند میں روایت کیا اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا. اور یہ جو تعویذ لٹکانے ہیں یا یہ جو تمائم لٹکانے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کے بنے ہو، سپیاں وغیرہ، یہ جاہلیت کا عمل تھا. اسلام سے پہلے یہ وہ عمل کرتے تھے، تو جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے اسے منع فرما دیا، یہ شرک ہے، اسے ہٹ جانا. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر کو جھکا کر اسے تسلیم کر لینا ہے. شرک ہے تو اس وقت چھوڑ دو. اگر خیر ہوتا تو اللہ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی اسے دور نہ کرتے. جب شر تھا تو ہمیں آگاہ کیا، ہمارا یہ ایمان ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جنہیں اللہ تعالی رحمت العالمین بنا کر بھیجے اپنی امت میں اس خیر کو جو امت خیر سمجھتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کو دور کر دے تو فرماتے یہ شرک ہے. شرک میں کبھی خیر نہیں ہے، شرک شر کی جڑ ہے، ہر فساد کی جڑ شرک ہی ہے. جب شرک ہے تو پھر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. تو ان دو روایات سے جو اہم فوائد ملتے ہیں، نمبر ایک، تمیمہ کو لٹکانے سے سختی سے منع کرنا، نمبر دو تمیمہ میں اور ودع میں اور کسی بھی مخلوق میں کوئی بھی نفع نہیں ہے. اس اعتقاد سے دھاگا لٹکانا یا سپیاں لٹکانا یا کوئی بھی ایسی چیز لٹکانا کہ یہ نفع پہنچا سکتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ شریعت نے واضح الفاظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ان چیزوں سے کبھی نفع پہنچ نہیں سکتا. ہاں سپی کو آپ ڈیزائن بنا کر کپڑے تو بنا سکتے ہیں, دھاگے سے آپ کپڑے تو سی سکتے ہیں, سلائی کر سکتے ہیں, لیکن لٹکا کر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اس مصیبت سے دور کر سکتے ہیں تو یہ شرائع جائز نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, نیت کیا ہے, کیوں لٹکایا ہوا ہے, خوبصورتی کی عورت نے پہنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے جائز ہے پہنو ہار بنا کر, لیکن عورت نے اس عقیدے سے پہنا ہوا کہ یہ کوئی دیواری تکلیف کو دور کر تو ہم کہیں گے شرک سے اتار دو. چیز ایک ہی ہے, حکم کیوں مختلف ہو گیا, نیت مختلف ہے. انما الاعمال بالنیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نمبر تین, بدعا کرنا بھی شرعاً جائز ہے عمومی طور پر اگر اسے مصلحت ہو, یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے آگاہ کر رہے ہیں, بدعا کا لفظ استعمال کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں, لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی نہ ڈرے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ اور تعویذ بھی لٹکاتے ہیں. نہ بد دعا کی پرواہ ہے نہ شریعت کے نصوص کی پرواہ ہے, بس جو ان کا من کرتا ہے جو ان کا دل کرتا ہے وہی کر بیٹھتے ہیں. اور شریعت میں یاد رکھیں آپ کا دل آپ کا من جو چاہتا ہے وہ نہیں چلے گا, جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہی ہوگا. نمبر چار, بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس چیز سے غافل تھے کہ ان چیزوں میں بھی شرک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, بعض صحابہ نہیں جانتے تھے کہ ان چیزوں میں بھی شرک, ورنہ کبھی لٹکاتے کبھی نہ لٹکاتے. نمبر پانچ, تمیمہ یعنی تعویذ وغیرہ شرک قسموں میں سے ایک شرک ہے, نمبر چھ جس نے بھی اللہ تعالی کے سوا کسی چیز کے ساتھ دل جوڑ دیا اپنا, جس نے بھی اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے دل جوڑ دیا اس عقیدے سے کہ مجھے نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان سے دور کر سکتی ہے تو اس کی سزا اس کی ضد ہے, اس کی سزا اس عقیدے کی ضد ہے. ضد کیا ہے, الٹا ہے, وہ اسے نفع سمجھتا رہے گا اس کو نقصان ہوگا, وہ نقصان سمجھتا ہے نقصان دور ہو اس کو نقصان بڑھ رہا ہے. نمبر سات, یہ شرک جو ہے بنیادی طور پر شرک اصغر ہے, بنیادی طور پر الا یہ کہ کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہی تمیمہ یا ودع یا جو چیز لٹکائی ہوئی ہے اسی میں نفع نقصان ہے, پھر تو شرک اکبر ہے. اگر کوئی شخص سبب سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں حقیقت نفع نقصان اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ جو دھاگا باندھا ہے یہ ذریعہ ہے شفا کا, نقصان کو دور کرنے کا, یہ تو شرک اصغر ہے. اصغر کیوں ہے, کیونکہ جو اللہ کا حق اللہ تعالیٰ کو دے دیا, سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ, یہ چیز نہیں ہے, لیکن یہ چیز ذریعہ ضرور ہے. اب یہ جب ذریعے کی بات آئی ہے تو یہ راستہ شرک اکبر کی طرف راستہ ہے, اور جو قاعدہ بیان کیا تھا جو بھی راستہ ہو شرک اکبر کی طرف وہ شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تعویذ لٹکانا, ڈنڈے لٹکانا, سپیوں کا اس نیت سے لٹکانا, یہ دھاگوں کا اس نیت سے لٹکانا کہ یہ نفع یا نقصان کا سبب ہے ذریعہ ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسی کے اندر نفع نقصان ہے, یہی مالک ہے نفع نقصان کے, تو یہ شرک اکبر ہے, دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. کافی ہے اتنا. آگے فرماتے ہیں وَلِعِبْنِ أَبِي حَاتِمِ، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، عن حذیفہ، سید حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، انہ رأى رجلا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، فی یدہ خیط، اس کے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا تھا، من الحما، بخار سے، بخار کی وجہ سے دھاگا باندھا ہوا تھا، فقطعہ، اسے کاٹ دیا، وتلا قوله تعالى، اور اس آیت کو تلاوت کیا، وما يؤمن اکثرهم بالله الا هم مشركون، اور مجھ سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. سورۃ یوسف آیت نمبر 106. ابن ابی حاتم کون ہے؟ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم محمد بن ادریس الرازی، یہ ان کا نام ہے، امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس الرازی، ان کی کتاب جرح التعدیل مشہور ہے. ان کی وفات سن 327 ہجری میں ہوئی، 327 ہجری، چوتھی صدی ہجری میں. اور سیدنا حذیفہ بن الیمان کون ہے؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جلیل صحابی ہیں، من السابقین الاولین. ان کی وفات سن 36 ہجری میں ہوئی، رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین، 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہ رأى رجلا، ایک شخص کو دیکھا، اور اس شخص کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا. کیوں بندھا ہوا تھا یہ دریافت کیا جا کے، یہ دھاگا کیوں بندھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ علم براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. پچھلے حدیث میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کڑا دیکھا ایک صحابی کے ہاتھ میں، دریافت کیا کیوں پہنا ہوا ہے. اور اس روایت میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھ لیتے ہیں، جو علم حاصل کیا اسے پریکٹیکل یہاں پر عملاً بیان کریں کہ ہم نے علم کیسے حاصل کیا، اور عملاً اس کو کیسے اپنی زندگی میں اسے اپلائی کریں، اس پہ عمل کیسے کیا جائے. تو اس شخص سے پوچھے کہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ شخص نے کہا مجھے بخار ہے اس لیے میں نے پہنا ہے. یعنی عقیدہ کیا ہے کہ یہ جو دھاگا ہے یہی میرے بخار کو دور کرے گا. نقصان بخار نقصان ہے نا، تو نقصان کو دور کرنے کے لیے دھاگا میں نے پہنا ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھاگے کو کاٹ دیا، فقطعہ، کاٹ دیا. کیوں کاٹا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو تم میں سے منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے، نہیں کر سکتا زبان سے کرے، نہیں کر سکتا تو دل سے کرے. اگر صحابہ کرام کے دور میں صحابہ ہاتھ سے نہیں روکتے تو پھر کون روکتا؟ اس امت کے سردار ہیں وہ، اس امت کے سردار ہیں، تابعین تبع تابعین سب جانتے ہیں، ان کی بڑی احترام اور عزت ہوتی تھی. جب وہ کسی کو روک دیتے تو رک جاتے تھے، جو ان کا احترام کرتے. وہ بدعتی جو تھے وہ تو کسی کا احترام نہیں کرتے، وہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام نہیں کرتے، تو انہیں صحابہ کرام کا احترام کرنا ہے. لیکن جو سنی ہیں، سنت پہ چلنے والے ہیں، صحابہ کرام اشارہ کرتے بیٹھ جاتے. جب انہوں نے دیکھا ہاتھ میں دھاگا ہے، اس نیت سے بندھا تو کاٹ دیا، کیونکہ وہ کاٹ سکتے تھے. میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ روڈ میں چلتے چلتے کسی کا دھاگا کاٹ لیں، وہ کہیں گے صحابی کا عمل تھا میں نے بھی ایسا کرنا. نہیں میرے بھائیوں، فرق ہے دونوں میں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ والی حیثیت تو آپ جا کے کریں، جو آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے تو جھگڑے اور فساد میں نہ پڑیں. آپ کا درجہ ہے زبان والا اگر آپ علم رکھتے ہیں، اور علم نہیں تو آپ کا درجہ ہے دل والا، اس کو برا سمجھیں. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی نہ پہنا کر اچھی بات نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے شرک ہے نہیں ہے، کیا دلیل ہے پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ گھیر لے گا. جو آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ برا کام کر کے نکلیں گے، وہ تو پھنسا دے گا آپ کو. جسے لٹکا ہوا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ کیوں لٹکا ہوا ہے اس نے، اس کو باطل علماء نے گمراہ کر کے رکھا ہے، اس کے لیے تو یہ دین ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ یہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، دلیلیں آپ کو آتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن سے اور حدیث سے، آپ بات کر سکتے تو کریں. آپ زبان والوں میں شامل ہیں، علماء اور طالب علم میں شامل ہیں. اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، آپ منکر کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ منکر کو بڑھا دیں گے کم کریں گے؟ بڑھا دیں گے. آپ بحث ہوگی، تکرار ہوگی، حدیث کو حدیث سے مارا جائے گا، قرآن کو قرآن مجید کی آیت سے مارا جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے. آخر میں بات ختم ہوگی, وہ اپنے اس تعویذ سے اور لگاؤ کر دے گا کہ دیکھو میں حق پہ ہوں, اور آپ سر جھکا کے چلے جائیں گے. تو پھر آپ کو وہ درجہ, اس وقت درجہ ہے دل والا, اور اس سے کم درجہ کوئی نہیں ہے. دل میں تو ہر انسان برا, برے کو برا کہتا ہے, ہر انسان, بچہ بھی کہتا ہے, عورت بھی کہتی ہے, کمزور بھی کہتا ہے, طاقتور بھی کہتا ہے. دل تو ہر انسان دل کے اندر جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. خیال انسان کے, کسی کے خیال پہ, کسی کے دل پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. اور پھر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کی, بڑی پیاری آیت ہے, وما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشركون. جب کاٹا تو جواب بھی دیا, اور جواب کہاں سے دیا, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان نہیں کی, ایسا ٹھوس ثبوت دیا تاکہ سامنے والا بات نہ کر سکے. میں اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, وما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشركون, اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کے, وہ شرک کرتے ہیں. اور تویز یہ دھاگ لٹکانا شرک ہے, اس لیے میں نے اسے کاٹا ہے. دلیل ہے کہ نہیں, دلیل ہے قرآن مجید میں سے. اور آیت کریمہ میں یہ بھی مفہوم واضح ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں, اکثر لوگ بے علم ہیں, جاہل ہیں, اکثر لوگ ناشکرے ہیں, اکثر لوگ بے ایمان ہیں. اکثریت کی بات نہ کریں ہمارے سامنے, کیونکہ اکثر لوگ تو اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں. نہ اکثر کی بات نہ کریں, اکثر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سورت یوسف میں آپ دیکھیں, لیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر الناس لا یؤمنون, یہ بھی ہے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. یعنی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے ہیں, ایمان تو ہے, لیکن اس ایمان کے ساتھ شرک کو بھی شامل کر دیتے ہیں, یعنی ایمان نہیں رہتا. جس میں شرک, جو ایمان شرک سے آلودہ ہو, تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہے, جیسا کہ ایمان ہے ہی نہیں. جی اکثر ظاہر ہے, آدھے سے اوپر ہوتا ہے اکثر. اکثر تو معروف ہے, کم آدھے سے کم ہے, اکثر آدھے سے زیادہ ہے. اس روایت کے جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک, صحابہ کرام کی فضیلت, اور سیدنا, خاص طور پہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت. نمبر دو, ہاتھ سے انکار منکر وہ کرے جو اس کی طاقت رکھتا ہے, جو اس پر قادر ہے. نمبر تین, ہاتھ سے بن کر آپ دور کر سکتے ہیں, اگرچہ منکر کرنے والا آپ کو اجازت نہ دے. منکر کرنے والا بعض وقت اجازت دے دے, آپ ٹھیک ہے جی کاٹ دیجئے, اجازت ہے نا. اگر اجازت نہ بھی دے, آپ طاقت ہے آپ کے پاس, بشرط یہ کہ اجازت نہ بھی دے, پھر آپ کاٹ سکتے ہیں, آپ منکر کو دور کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ فتنہ کا باعث نہ بنے. نمبر تین, جس نے بھی دھاگا باندھا, نفع یا نقصان کی نیت سے اس نے شرک کیا. نمبر چار, وجوب انکار المنکر, منکر کا انکار کرنا واجب ہے, یا تو ہاتھ سے, یا زبان سے, یا دل سے, واجب ہے, سب پہ واجب ہے, طریقہ مختلف ہے. جو دل سے بھی نہیں منکر کو منکر سمجھتا, اس مطلب اس کا ایمان ہی نہیں ہے, اتنی کمزور ایمان ہے اس کا, اس کو برا ہی نظر نہیں آ رہی اس کو. یعنی جو تعویذ لٹکاتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, تو اس کا ایمان اتنی کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو جو حق ہے باطل نظر آ رہا ہے, تو باطل حق نظر آ رہا ہے, اندھے ہو چکے ہیں. نمبر پانچ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم اور حکمت اس روایت میں نمایاں ہوتی ہے کہ ان کا علم کتنی عمیق تھا. نمبر چھ, نمبر سات, صحابہ کرام کا حسن اخلاق. یہ کاٹ میں حسن اخلاق ہوتا ہے, یہ بھی حسن اخلاق ہے. جب کاٹنے کا وقت تھا, ہاتھ سے منکر کو دور کرنے کا وقت تھا, تو ہاتھ سے ہی کاٹا, ہاتھ سے دور کیا ہے. کوئی جھگڑا, کوئی دوسرے غلط الفاظ کچھ استعمال نہیں کیا. آج کل اگر ہم منکر کو دور کرتے ہیں تو 20 سناتے ہیں، 20 سنتے پھر دور کرتے ہیں، آدھا بڑھ چکا ہوتا ہے منکر. لیکن صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دیکھیں، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا طریقہ دیکھیں، حسن اخلاق دیکھیں. اس حسن اخلاق کی دلیل کیا ہے کہ جس کا دھاگا کاٹا گیا اس نے کوئی بات کی ہے؟ کوئی بات نہیں کی اس نے. یہ دلیل ہے کہ حسن اخلاق سے آپ کسی سے بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں تو آپ کو حسن اخلاق سے پیش آئے گا. آپ تھوڑی سی بد اخلاقی کریں تو آپ سے بڑھ کر بد اخلاقی کرے گا، یاد رکھیں. نمبر 8، اس امت میں شرک موجود ہے. کیوں؟ اس بہترین دور میں موجود تھا تو آج کے دور میں نہیں ہے، پہلی بات یہ. پھر آیت کریمہ اس کی واضح گواہی دے رہی ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے لے کہ ان کے اندر شرک ہو. نمبر 9، ایک شخص کے دل میں ایمان اور شرک دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک شخص کے دل میں ایمان اور شرک دونوں جمع ہو سکتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ایمان ہے لیکن شرک بھی کرتے ہیں. اگر یہ شرک اکبر ہے تو ایمان زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں. اگر شرک اصغر ہے تو ایمان بہت ہی کمزور ہے. نمبر 10، صحابہ کرام حریص تھے کہ دلیل کو بیان کریں انکار منکر کے بعد. یہ ہر معاملے میں دلیل بیان ضرور کرتے تھے. یہاں پر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بیان کی ہے اپنے عمل کی. تو جو بھی آپ عمل کریں کوشش کریں کہ دلیل کے ساتھ آپ اس عمل کو بیان کریں. نمبر 11، سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شرک اکبر کی آیات شرک اصغر کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، کیونکہ دھاگا لٹکانا شرک اصغر تھا اور آیت بنیادی طور پر شرک اکبر والوں کے لیے ہے. کہ یہود و نصارہ کو دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن شرک کرنے کے بعد ایمان رہتا ہے؟ نہیں رہتے، منفی ہو گیا ایمان پورا، شرک اکبر سے ایمان زائل ہو گیا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں اور حقیقتا وہ مشرک ہو چکے ہیں، دار اسلام سے خارجی دار اسلام داخل ہوئی نہیں وہ لوگ. اگلے باب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، باب ما جاء فی الرقى والتمائم. رقى کس کو کہتے ہیں؟ دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کو. اور تمائم، تمیمہ ایک ہوتی ہے، تمائم جمع ہے تمیمہ کی. تمائم تعویذ، یعنی تعویذات کا بیان. اور یہاں پر دیکھیں شیخ صاحب نے پچھلے باب میں میں نے شرک لفظ استعمال کیا، شرک میں سے دھاگا لٹکانا وغیرہ وغیرہ، یہاں پر شرک لفظ استعمال نہیں کیا. یہ علم ہے شیخ صاحب کا، کیونکہ رقا کے متعلق اور خاص قسم کے تعویذ کے متعلق اختلاف ہوا کہ اس میں شرک ہے یا نہیں. قرآن مجید سے جو لکھے ہوئے تعویذ ہیں اس میں اختلاف تھا شرک ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے. اختلاف اس میں تھا کہ جو قرآن کا لکھا ہوا تعویذ ہے حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے، اس میں اختلاف تھا. شرک میں تو اختلاف نہیں تھا. اور رقیہ میں کیا رقیہ شرعیہ ہے اور رقیہ غیر شرعیہ بھی ہے، تو اس لیے یعنی یہ چیز شرک بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی. یہاں پر جزم کے ساتھ شیخ صاحب نے شرک لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ طالب علم کو پہلے سے پتہ چل جائے، جلد بازی میں ہر رقیہ کو جھاڑ پھونک کو شرک نہ کہہ دے اور ہر تعویذ کو بھی شرک نہ کہہ دے جو تعویذ خاص ہیں لکھیں قرآن مجید سے. لیکن دھاگا پہنا ہوا ہے شرک ہے، سی پی پہنی ہوئی ہے اس عقیدے سے، نفع نقصان کے عقیدے سے شرک ہے. وہاں پر جزم ہے، یہاں پر جزم اس لیے نہیں کہ اس میں اختلاف ہے. جیسا فرماتے ہیں فی الصحیح، یعنی صحیح بخاری میں، اور عام طور پہ یہ روایت صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے. فی الصحیح یعنی صحیح بخاری میں، ان ابی بشیر الانصاری، سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی بعض اسفار ہی بعض سفر میں، فارسل رسولا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا پیغام دے کے، کیا پیغام تھا؟ الا یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی اور ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے. شیخ صاحب بعض اوقات فی صحیح لکھتے ہیں، فی صحیح یعنی اگر فی صحیح اکیلے صحیح بخاری مطلب ہے، اگر مسلم کی روایت ہو تو اسے مسلم لکھتے ہیں، اور اگر دونوں تو صحیحین لکھتے ہیں. وہ صحیح کیوں کہا جاتا ہے صحیح بخاری کو؟ کیونکہ امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سچی کتاب صحیح کتاب جو ہے وہ ہے صحیح بخاری کی کتاب، کیونکہ ان کی شرطیں حدیث کی قبولیت میں بہت ہی سخت اور کٹھن شرطیں تھیں. عن ابی بشیر انصاری، سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، امام ابن عبد البر فرماتے ہیں، کیونکہ صحیح نام تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ کہا گیا کہ ان کا نام قیس بن عبید، ان کا نام قیس بن عبید کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، کنیت سے ابو بشیر الانصاری، کنیت ابو بشیر ہے اس سے وہ مشہور ہیں. تو ابو بشیر انصاری جو ہیں صحابی ہیں، ان کی وفات سن 60 ہجری کے بعد ہوئی. اس حدیث مبارکہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا پیغام دے کے. کون سے صحابی تھے؟ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اور یہ حکم، یہ پیغام دیا کہ جا کے دیکھو کسی اونٹ کے گلے میں اگر کوئی تانت بندھی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے، تو اسے کاٹ دو. یعنی تانت کی وجہ، تانت ہو یا کوئی دھاگ ہو یا اس جیسے کوئی بھی چیز ہو، اسے کاٹ دو. کیونکہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ بد نظر سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، وہ اونٹوں کے گلوں میں تانت یا کوئی دھاگے، کوئی ایسی چیزیں لٹکا دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو بھیجا کہ اس باطل عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالنے کے لیے کہ یہ جو دھاگے ہیں، جو تانتے ہیں، یہ کیا نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں. ایک جماعت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جماعت کی صورت میں پیدا کیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تمہیں کہاں فائدہ دے سکتی ہے، یہ کہاں نقصان پہنچا سکتی ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں، ورنہ تو ایسے کہ کسی کے اونٹ میں کوئی چیز گھنٹی وغیرہ دے کر کوئی کاٹے، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے ان کو اسی خاص گروہ کے لیے، اسی خاص بستی کے لیے بھیجا تھا کہ کسی کے گلے میں یہ نہ ہو کہ وہ اس عقیدے سے لٹکاتے تھے، جاہلیت کے عقیدے سے لٹکاتے تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے گلے میں کوئی دھاگا یا کوئی چیز لٹکا دی جائے اس اعتقاد سے نہیں کہ نفع نقصان کا سبب ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ گھنٹی ڈال لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی خاص نشانی ڈال لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس اعتقاد سے کوئی بھی دھاگا، کوئی بھی تانت، کوئی بھی چیز باندھی جائے کہ بد نظر سے بچ سکتے ہیں جانور، یا گم ہونے سے بچ سکتا ہے، یا کسی اور ایسے اعتقاد سے جو نفع نقصان کا اعتقاد ہو، تو یہ شرک جائز نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے. وہ کون سی ہے؟ تانت. تانت والی چیز بالکل نہیں لٹکانی کسی جانور کے گلے میں، کیونکہ نص اس میں آیا ہے کہ وتر نہیں ہونا چاہیے. بس تانت ایک خاص دھاگا ہوتا ہے، عام طور پہ استعمال کیا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، اور نہیں تانت جو ہوتے کماند، اس میں جو دھاگے بندھے جاتے تھے وہ خاص قسم کا دھاگا ہوتا تھا، وہ خاص مضبوط ہوتا تھا، تو اگر اسے زیادہ استعمال کیا جاتا تو وہ بوسیدہ ہو جاتے، تو وہ کیا کرتے جاہلیت میں، اسے پھینکتے نہیں، اسے برکت سمجھتے کہ بھئی اتنی زیادہ یہ استعمال ہوئے ہیں، اتنی یہ کام آئے ہمارے، یہ اب بھی کام آ سکتے ہیں، اسی لیے ان کو گلے میں باندھ لیتے تھے ہاں اس عقیدے سے. اور عام طور پہ یہ عرب جو ہے اسے باندھتے کہ بدرجے سے بچنے کے لیے، تال کا دھانگا کا مطلب تو بدرجے سے بچنے کے لیے، ایک نشانی بن چکا تھا ان کے لیے، اور جو بھی کوئی نشانی باطل کی بن جائے تو اسے چھوڑ دیں، اگر معروف ہو جائے لوگوں میں کہ باطل کی نشانی اسے چھوڑ دیں. اس روایت میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، وجوب انکار المنکر، منکر کو، منکر کا، برائی کا انکار کرنا واجب ہے. نمبر دو، قبول خبر الواحد، خبر احاد جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، کیونکہ ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کے ان جانوروں کی گردن سے وہ دھاگا کانٹا اور پیارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو پہنچایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر احاد وہ عقیدہ کے معاملے میں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ متواتر نہ ہو. تو یہ واضح دلیل ہے کہ ایک صحابی گئے اور پیغام پہنچا دیا اور سامنے والے پیغام کو مان لیا، اور اگر متواتر ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نہ بھیجتے، ایسی جماعت کو بھیجتے جس کا یعنی جو متواتر کی شکل اختیار کر لیتا. نمبر تین، گلے میں لٹکانے والے چیزوں کے متعلق کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس سے نفع یا نقصان حاصل ہو سکتا ہے، یہ باطل عقیدہ، یہ شرک ہے. سلام اللہ وبرکاتہ. جو امام کا نائب ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو امام کر سکتا ہے، جو امام کا نائب ہے، امیر کا نائب ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو امیر کرتا ہے، یعنی اس کی اجازت سے جو وہ کرتا ہے، یعنی ایسے جیسے کہ خود وہ امیر حکم دینے والا کر رہا ہو. نمبر پانچ، جانور پر تانت کے دھاگا لٹکانا حرام ہے، اگر اس عقیدے سے لٹکایا جائے کہ نفع نقصان کا ذریعہ بن سکتے تو شرک ہے. حرام اور شرک میں کیا فرق ہے؟ جی یہ اچھے الفاظوں میں، وہ تو عام گناہ خاص گناہ ہے. ہاں، ہر شرک حرام ہے لیکن ہر حرام شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شرک حرام ہے لیکن ہر حرام شرک ہے کیا؟ شراب پینا حرام ہے لیکن شراب پینا شرک ہے؟ نہیں. شرک حرام ہے، کسی قسم کا بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو. نمبر چھ، جسے شارع نے سبب نہیں بنایا تو اس کو سبب بنانا شرک اصغر ہے. جو شریعت میں سبب نہیں ہے اس چیز کو سبب یا ذریعہ بنانا شرک اصغر سمجھا جاتا ہے. جی، مثال یہی حدیث ہے کہ گلے میں لٹکانا، جانور کے گلے میں کوئی دھاگا لٹکانا، اس عقیدے سے کہ یہ ذریعہ ہے بد نظر سے بچانے کے لیے. تو ہم یہ شرک کیوں ہے؟ کیونکہ شریعت نے دھاگے کو ذریعہ نہیں بنایا بد نظر سے بچنے کا. اگر دلیل ہوتی تو ہم کہتے دلیل تو شرک تو نہیں ہے نا. جب دلیل نہیں ہے شریعت میں کہ دھاگے لٹکانے سے بد نظر ختم ہو جاتی ہے، نقصان دور ہو جاتا ہے، پھر تو بات ختم تھی. لیکن جب یہ دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر کی نشانی بھی، نشانی میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ کوئی بھی سبب جو شریعت میں سبب نہ ہو یا جو قدر میں سبب نہ ہو اس کو سبب بنانا شرک اصغر ہے. قدر میں کون سے اسباب ہیں؟ تقدیر میں جو لکھ دیے گئے ہیں یہ سبب ہیں، ذریعے ہیں. یہ پانی، یہ پانی ذریعہ ہے پیاس مٹانے کا، قرآن مجید میں ہے، پینیڈول کی گولی سے درد سر کے درد ختم ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے, حدیث میں ہے, نہیں. پانی پیاس بجھاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا اسے کیا ہے کونی اور تقدیری طریقے پر. اور پینیڈول کی گولی سے درد دور ہو جاتا ہے یہ تجربے کی بنیاد پر, غالباً تجربے کی بنیاد پر کچھ چیز ثابت ہو جائے تو وہ سبب بن جاتی ہے. نہیں, اس کی شریعت میں ممانعت ہے. اگر شریعت میں ممانعت ہوتی کہ گولی نہ کھائیں پینیڈول کی, ہم کبھی نہ کھاتے. اس کے تو واضح الفاظ شرک ہے, اور شرک میں کبھی شفا نہیں, حرام میں کبھی شفا نہیں ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نمبر سات, ولی امر میں حکمران امیر سب شامل ہیں. ولی امر پر فرض ہے, واجب ہے کہ وہ اپنی رعایا کی برائیوں کو ختم کرے, فرض ہے اس کے اوپر, اور ان کے حالات کے بارے میں آگاہی حاصل کرے, آگاہ رہے. اور اگر خود نہیں کر سکتا اس برائی کو دور, تو اپنے نائب یا اپنے ماتحت کسی بھی شخص کو بھیج کر اس برائی کو دور کرے. نمبر, اچھے لوگوں کی صحبت میں سفر کرنے کی فضیلت. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بيان کرتے ہیں, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یقول فرماتے ہوئے, ان الرقى بے شک دم جھاڑ پھونک, والتمائم اور تعویذ, والتولى شرک. اسی احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. رقى تو ہم جان چکے جھاڑ پھونک ہے, تمائم بھی ہم جان چکے تمیمہ کے جمع یعنی تعویذ ہے, تیولا کیا چیز ہے؟ تیولا ایک خاص چیز تھی جو جہلیت میں بناتے تھے, جو اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا تو عورت یا مرد ایسی چیز کا استعمال کرتے جس سے ان کے آپس میں محبت بڑھ جاتی. یعنی جادو کی ایک قسم تھی, ایک طریقہ تھا, کوئی خاص ذریعہ تھا تیولا, کوئی خاص چیز بناتے تھے, اور اس اعتقاد سے, اس نیت سے کہ اس چیز سے جو ہے ان کی محبت بڑھ جائے گی. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ترجمہ پہلے بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں, اور اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ اور تیولا جو ہے یہ شرک ہے. ہر قسم کی جھاڑ پھونک شرک ہے, ہر قسم کا تعویذ شرک ہے, ہر قسم کا تیولا شرک ہے, بنیادی طور پر. جی ہاں, الا کہ کوئی دلیل آ جائے جو اسے اس شرک سے نکال دے, کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے. تو جھاڑ پھونک رقیہ جو ہے کچھ جائز بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے اپنی جھاڑ پھونک دکھاؤ, لا بأس ما تکن ما لم تکن شرکا, کوئی حرج نہیں اگر اس میں شرک نہ ہو. اور یہ بھی معروف بات ہے کہ جاہلیت میں بعض ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے جس میں شرک نہیں ہوتے تھے, جیسے رقیہ العقرب, اگر بچھو کاٹ لے تو اس کی خاص رقیہ تھی. نہیں نہیں, جاہلیت میں, اسلام سے پہلے. سورہ فاتحہ تو یعنی ہاں بعد میں, اسلام کے بعد ہے. تو جاہلیت میں بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا, جس جھاڑ پھونک میں شرکی الفاظ نہ ہو یعنی شرعی ممانعت نہ ہو تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. تو لوگ مختلف قسم کے جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے لیکن اس میں شرک نہ ہوتا تھا. تو اس حدیث مبارکہ میں کون سی جھاڑ پھونک شرک ہے جس میں شرکی الفاظ استعمال کیے جائیں، کسی جن کی مدد، کسی ولی کی مدد، کسی نبی کی مدد، کسی فرشتے کی مدد، کوئی بھی ایسے الفاظ ہوں جس میں غیر اللہ کی مدد شامل ہو، تو اسے کہا جاتا ہے یہ جھاڑ پھونک جو ہے یہ شرک کی جھاڑ پھونک ہے، اور جس میں شرک نہ ہو وہ شرعی سمجھ جاتی ہے. اور اس لیے علماء جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض ضوابط شرعی ہیں رقیہ کے، جھاڑ پھونک کے ضوابط شرعی ہیں. نمبر ایک، قرآن مجید میں سے صحیح حدیث میں سے ہونی چاہیے. نمبر دو، عربی زبان میں ہونی چاہیے یا ایسی زبان میں جو آپ کو سمجھ آئے جس میں تمتما نہ ہو. تمتما کہتے ہیں کہ آیت پر جارے قرآن مجید کی اور پڑھنے والا جو ہے پھر بیچ میں کچھ الفاظ کہے پھر آیت پڑھے، یہ جو کچھ الفاظ اس میں خاموشی میں پڑھے زبان ہلائی اس نے کیا کہا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی غیر کو پکارا ہو، جن کو پکارا ہو، عام طور پہ جیسے یہ لوگ کرتے ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں، تو یہ شیطانوں سے مدد مانگ کر ہی یہ اپنا کام کرتے ہیں جو شرک ہوتا ہے. تو اس لیے واضح الفاظ میں ہو، عربی زبان میں ہے تو الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں، یا جو عربی نہیں سمجھتا اسی کی اپنی زبان میں اور واضح الفاظ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. نمبر تین، اس کے یہ عقیدہ نہ ہو کہ شفا اسی جھاڑ پھونک میں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن یہ ایک سبب ایک ذریعہ ہے. آپ کا جو پڑھنے والا ظاہر ہے وہ عقیدہ درست ہوگا تو آپ جائیں گے، آپ بد عقیدہ کے پاس کیسے جائیں گے جھاڑ پھونک کے لیے؟ اس کے پاس جانا ہی جائز نہیں ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی مشکل کشا یا غوث حاجت روا ہے، اس نے کیا آپ کو جھاڑ پھونک کرنی ہے؟ وہ خود تو بےچارا غرق ہو چکا ہے شرک میں، اس نے آپ کے لیے کیا کرنا؟ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ. نمبر چار، شرکی الفاظ نہ ہو. نمبر پانچ، اس میں جادو نہ ہو، خاص طور پہ نشرہ کہتے ہیں جادو کا علاج جادو سے کرنا، یہ بھی نہ ہو. اور شرع ممانعت کوئی نہ ہو، یعنی کرنے والا پاک حالت میں ہو اور پاک جگہ پہ ہو، یہ نہ ہو کہ خود جنابت کی حالت میں ہو جیسے بعض لوگ کرتے ہیں جنوں کو خوش کرنے کے لیے، یا حمام کے اندر نہ ہو. حمام ہے، ٹوائلٹ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جو گندگی کی جگہ ہے، وہاں پر یہ رقیہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ایسی جگہ پر بھی نہ ہو. یا اس میں کوئی باطل الفاظ بھی نہ، جیسے میں نے کہا کہ باطل الفاظ نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ بھی شرائط جائز نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عقیدے کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے، اور سارے صحابہ عقیدے معاملے میں بالکل سخت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ہے بڑا پیارا. ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، زینب امرأة عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ، ان کی بیوی، بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ عبداللہ بن مسعود نے ان کے گلے میں دھاگا دیکھا. فقال ما هذا، تو پوچھے یہ کیوں، یہ دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ دیکھیں وہی تربیت، دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بازی نہیں کہ گلا دبا دیں، گلے سے نکال دیں، ہرگز نہیں. ہمارے سے کوئی شخص ہوتا نا، یہ دھاگا اور بس پتہ نہیں کیا ہو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا. سب سے پہلے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ قالت خیط رقی علی فیہ، سچائی دیکھیں بیوی کی، یہ دھاگا ہے اس پر جھاڑ پھونک ہو چکی ہے. قالت فأخذه، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دھاگے کو لیا، ثم قطعه، اسے کاٹ دیا، ثم قال، پھر فرمایا، انتم آل عبد اللہ لأغنیاء عن الشرک، کہ آپ لوگ تو آل عبد اللہ یعنی میرے گھر والے ہو، اور تم شرک سے تو کہیں زیادہ بلند اور پاک ہو، شرک کیسے اس گھر میں آ سکتا ہے؟ فقالت، اب وہ جواب دے رہی ہیں کہ کیسے آئے میرے گلے میں، یہ کیوں آیا. فقالت، انہوں نے بیان کیا، كانت عيني تقذف، میری آنکھ سے پانی نہیں رکتا تھا. وَكُنْتُ أَخْتَلِفْ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِ، اور ایک یہودی تھا وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، اور اس کا یعنی علاج بڑا مؤثر تھا، جیسے آج کل مشہور ہے فرانا بزرگ بہت مشہور ہے، بس اب جائیں تو صحیح. اچھا، تو یہ یہودی جو جھاڑ پھونک کرتا تھا، اور جس بھی جھاڑ پھونک کرتا تو تقریباً فائدہ ہو جاتا. تو میں بھی گئی، میں نے بھی کہا، اس نے دھاگے پر یہ جھاڑ پھونک کر دی. جب میں نے اس کو پہنا تو آنکھ بہنے سے رک گئی. پریکٹیکل دلیل لے لی، پریکٹیکلی لوگ یہی دیکھتے ہیں نا، یہی چاہتے ہیں. اب صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایمان اور تقویٰ. اگر یہ سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورج نہیں تھا، ہم کہتے سورج نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور دنیا کی حقیقتیں، دنیا کی اپنی جگہ پہ ہیں، ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے. اچھا، اب دیکھیں عقیدہ، دیکھیں پیارے صحابی کا رضی اللہ عنہ وعن صحابۃ اجمعین، فرماتے ہیں انما ذلک عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا ایک عمل ہے، ایک طریقہ ہے. کان ینخسھا بیدہ، وہ اپنی انگلی تمہاری آنکھ میں مارتا تھا، پانی بہ جاتا تھا. فإذا رقی کف عنہا، جب تم نے یہ شرکی عمل کیا تو وہ اس کو اپنی انگلی کو آنکھ میں مارنے سے رک گیا. وإنما کان یکفیک ان تقولی، اب جواب بھی دیا ہے، تسلی بخش جواب بھی ہے، کیونکہ شیطان میرے بھائی ایک ہی مشن ہے شیطان کا، کہ اس مسلمان کو جہنم میں کیسے لے کے جاؤ. اور سب سے کٹھن راستہ اس کے لیے، ہمارے لیے اس کے لیے آسان ہے، شرک ہے. شرک سب سے آسان راستہ ہے شیطان کے لیے، کہ اس جہنم میں جانے کے لیے، جسے واپسی ہے نہیں. شرک ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے جو ناراض کرنے والا عمل ہے وہ شرک ہے، بدترین عمل. تو شیطان اس لیے سب سے پہلے شرک کی طرف بھگاتا ہے لوگوں کو. تسلی بخش جواب دیا کہ کیوں رک جاتا تھا، اگر یہ دھاگا لٹکانا غلط ہوتا، جھاڑ پھونک غلط ہوتی، تو کیوں پھر شفا کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شیطان کی وجہ سے یہ تکلیف تھی. جب آپ نے یہ شرکی عمل کیا تو شیطان رک گیا. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو اب حق سمجھ کر اس پہ عمل کریں اور زندگی گزارتے رہیں، اسی پہ موت آ جائے، سیدھا جہنم میں. اور یاد ہے، جتنے آپ کا ایمان بلند ہے اتنے شیطان آپ کے پیچھے زیادہ پڑے گا، یہ ایمانیات کی بات ہے. اچھا، اور آگے کیا کرنا چاہیے تھے، یہ حل بھی بتا دیا. کان یکفی کی ان تقولی، تمہیں تو صرف یہی کافی تھا اگر آپ یہ کہہ دیتی، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تکلیف کے وقت، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس کہ تکلیف کو دور کر دے، رب الناس اے لوگوں کے رب، واشف انت الشافی شفاء عطا فرما، تو شفاء عطا فرمانے والا ہے، لا شفاء الا شفاءك، تیرے سوا کوئی بھی شفا نہیں عطا کر سکتا، شفاء لا يغادر سقما، ایسی شفا جس کے بعد کوئی تکلیف نہ رہے، کوئی بیماری نہ رہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں، توحید ہی توحید ہے. یہ الفاظ پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی تھا. تو اس دن کے بعد سے ان کی اہلیہ یہی الفاظ پڑھتی رہی، اور آج ہم بھی یہی الفاظ پڑھتے ہیں جھاڑ پھونک میں. یہ قصہ ہے. آج اگر کوئی شخص کہنا جب سے یہ تعویذ پہنا ہے نا، تو میرے رزق میں کشادگی ہے، میرے ہاں میرے بلڈ پریشر کہیں پہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا، میری شوگر کنٹرول ہو گئی، میری جتنی مصیبتیں تھیں دور ہو گئی. یہ قصہ سنا دیں ان کو، بس کافی ان کے لیے. ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ قصہ موجود ہے. اور اس قصے میں جو اہم فوائد ہیں، چلے وہ بھی یاد بیان کر دیں. نمبر ایک، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا لوگوں کو توحید و شرک کی دعوت دیتے ہو، شرک توحید اور شرک تو سب ہر مسلمان سمجھتا ہے، تو لوگوں کو نماز کا کہو، عبادات کی طرف بلاؤ، شرک کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو یہ رد ہے ان کے لیے کہ اگر صحابی کا گھرانہ بھی محفوظ نہیں تو ہمارے گھرانے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. نمبر دو، بعض اوقات اچھے لوگوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے. نمبر تین، برائی کو دور کرنا ہاتھ کے ساتھ، اس کے لیے جو ہاتھ سے دور کر سکتا ہے حکمت کے ساتھ. نمبر چار، شیطان کے حربوں سے اور ہیلوں سے آگاہ رہنا چاہیے. اور کب آگاہ ہوگے آپ؟ جب ایمان کی بلندی ہوگی، علم ہوگا. اہل کو پتہ نہیں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اصل بنیادی وجہ کیا تھی. وہ روایت جو میں نے بیان کی تھی، ان رقوتہ وتی ولا شرک، اس میں جو اہم فائدے ہیں، نمبر ایک، جھاڑ پھونک حرام ہے، جس میں شرک یا الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ شرک ہے. اور الا یہ کہ، یعنی بنیادی طور پر جھاڑ پھونک حرام ہے، شرک ہے، الا یہ کہ جو مشروع ہو، یہ قاعدہ ہے. یعنی ہر جھاڑ پھونک، ہر دم کرنا بھی شرک نہیں ہے. نمبر دو، تمائم، تعویذ شرک ہے. نمبر تین، تیولا بھی شرک ہے. نمبر چار، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے جب یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں شرک ہیں تو اسے دور ہو جائے. ٹائم ہو گیا، اچھا ایک مسئلہ ہے، اس میں پہلے بیان کر دوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جو تعویذ قرآن مجید کی لکھی ہو، یہ ذرا مسئلہ بیان کر دیں، اس میں کافی اختلاف ہوتا ہے اور کافی مسئلہ ہوتا ہے. جو تعویذ قرآن مجید کی لکھی ہو، اس میں اختلاف ہے. اختلاف اس میں نہیں کہ شرک ہے، نہیں، شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں، اللہ کلام میں شرک نہیں ہوتا. یہ قاعدہ، یہ بنیادی بات سمجھ لیں. جو صحابہ کرام کے دور میں بھی کبھی اختلاف ہوا کرتا تھا، وہ یہ اختلاف نہیں تھا کہ یہ شرک ہے یا نہیں. جو قرآن مجید کے علاوہ جو بھی چیز لٹکائی جائے اس عقیدے سے کہ اس میں نفع ہے نقصان ہے، وہ شرک ہے. یہ بنیادی بات ہے، سمجھ لیں. قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی چیز اس عقیدے سے، نیت سے لٹکائی جائے کہ اس میں نفع ہے نقصان ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے. قرآن مجید سے جو لکھے ہوئے تعویذ ہیں، جو صحابہ کرام کے دور میں اختلاف تھا، وہ شرک کے اختلاف نہیں تھا کہ شرک ہے یا نہیں ہے. یہ اختلاف تھا کہ حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. اور دونوں میں فرق ہے، شرک اور حرام میں فرق بیان کر چکا ہوں میں، پہلی بنیادی بات سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ شرک کیوں نہیں ہے، کوئی جانتا ہے؟ دھاگا لٹکائے، البارک اللہ فی، دھاگا لٹکائے تو شرک ہے. قرآن مجید نے اس دھاگ میں قرآن مجید لٹکا دے تو شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ کبھی مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتی. دھاگا تو مخلوق ہے، مخلوق میں کہاں یہ طاقت کو نفع نقصان پہنچے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں طاقت ہے کہ نہیں؟ طاقت ہے. حرام کیوں ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کبھی لٹکایا نہیں. شفا کے لیے پڑھا ضرور ہے، قرآن میں شفا ہے، کوئی شک نہیں ہے، پڑھا ضرور ہے، لیکن لٹکایا کبھی نہیں ہے. جس سے یہ واضح ہو کہ قرآن مجید لٹکانے کے لیے، بلکہ پڑھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. بات سمجھ آئی؟ واضح بات ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد اور دیگر صحابہ منع کرتے تھے کہ کوئی بھی تعویذ نہیں. ان الرقوت وتی ولا شرک سب بیچ میں آ گئے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو بس کوئی تعویذ نہیں لٹکائیں گے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص صحابی تھے کہ اپنے بچوں کے گردنے میں تختی لکھ کے قرآن مجید کی لٹکاتے تھے. علماء کے قول، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لٹکانا تھا تختی کا، یہ تعویذ کے لیے نہیں لٹکایا جاتا تھا، تعویذ سمجھ کے نہیں، ان اعمال بھی نہیں آتی، اسی لٹکایا جاتا تھا بچے کے گردن میں تاکہ بچے اسے پڑھے، حفظ کرے، آسانی تھی بچے کے لیے چلتے پھرتے. ہاں چھوٹی وہ تختی تھی, یہ تعویذ نہیں تھا جو لکھے ہوئے تعویذ ہے دھاگے میں, تختی ہوتی جس میں لکھا ہوتا تھا وہ بچوں سے پڑھتا رہتا تھا, ہاں چھوٹی سی سلیٹ ہوتی تھی اس میں تختی میں لکھتی تھی. بہرحال جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تعویذ ہے, پھر ہم اسی پہ بات کرتے ہیں, اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ تعویذ کے لٹکایا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں بہتر یہ ہے, بہتر ہے کہ قرآن مجید کے تعویذ کو نہ استعمال کیا جائے. نمبر ایک عموم نہیں, نہیں جو ہے عموم آیا ہے ہر قسم کے تعویذ کا. نمبر دو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے, یعنی تعویذ آپ نے لٹکایا ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا, حمام میں جاتے ہیں نہیں ہم کہتے ہم اتار کے جاتے ہیں, کتنی مرتبہ بھول جاتے ہیں, کتنی مرتبہ آپ ایسا عمل کرتے جو آپ بھول جاتے ہیں, تو قرآن مجید اللہ کے کلام حمام کے اندر. اچھا جنابت کی حالت میں ہوتے ہو یا ہم بستری کرتے بیوی کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے تعویذ, اللہ کے کلام آپ کے گلے سے لگی ہوئی ہے, یا بچہ ہے کبھی پیشاب کر لیتا ہے تو وہ اس کا پیشاب اوپر کی طرف آتا ہے تو وہ جو لٹکا ہوتا ہے سینے میں اس کو پیشاب سے وہ آلودہ ہو سکتا ہے, اللہ کے کلام ہے یہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ لٹکاتے ہیں وہ پڑھتے کم ہیں, جب آیت الکرسی آپ نے لٹکائی ہوئی ہے تو آپ پڑھیں گے کیوں, برکت کے برکت اور گلے سے لگی ہوئی ہے پڑھیں گے کیوں, اور آپ اس عظیم اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے اور میم تیسرا حرف ہے, اور ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے 700 گنا تک. آیت الکرسی میں کتنے حروف ہیں, کتنے عظیم اجر و ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ قرآن مجید کا تعویذ نہ استعمال کیا جائے اور جائز نہیں ہے. اب آپ کچھ کہہ رہے تھے جی, وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں ہم اسے لٹکاتے ہیں, اور اس صحابی کا سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت پیش کرتے ہیں, ہاں تختی والی روایت ہے, یا کوئی اور بھی سلف صالحین سے بات سے یہ ثابت ہے کہ وہ پیپر پہ لکھتے تھے پانی میں بھگو کے پیتے تھے, کیوں کہتے ہیں اس طریقے سے جائز. ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقے جو ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو بہتر نہ کیا جائے, چھوڑ دیا جائے. نہیں جس نے ہیر پھیر کیے تو وہ تو ہے شرک, وہ تو ہے بالکل جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیں جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن لکھتے ہیں اکثر, وہ بھی چوتھی وجہ یہ تھی کہ کیوں جائز نہیں ہے, جو شروع میں قرآن کے تعویذ لکھتے ہیں آہستہ آہستہ جا کے وہ شرک کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ دیکھا گیا ہے
الگ الگ کر کے,
ہاں یہ دیکھا گیا ہے, اس پہ نمبرنگ پھر شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیتیں بیوروں کی ہوتی ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر استعمال کرنا بدایت ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد الترمذي. سيد عبد الله بن عكيم ابو معبد الجهني الكوفي رضي الله عنه ان کی وفات حجاج کے زمانے میں ہوئی, یعنی 30 ہجری کے بعد, 80 ہجری کے بعد. مرفوعاً کیا مطلب ہے, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, قال صلی اللہ علیہ وسلم, یا مرفوعاً ایک ہی معنی ہے دونوں کا. من تعلق شیئاً وکل الیہ, جس نے اپنا دل کسی چیز سے جوڑ دیا اللہ تعالی نے اسے اسی چیز کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. پھر اس پیاری حدیث میں بڑے واضح الفاظ ہیں, بھائی دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے, اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو آپ کو کون کافی ہے, اللہ تعالیٰ کافی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے,
کبھی نہیں ہو
سکتا, کامیابی ہے. اور جو دھاگا باندھتا ہے اپنے گلے میں اور اسی کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس دھاگے کے حوالے کر دیتے, بےچارا دھاگا کیا کر سکتا ہے, دھاگے کو آپ ایسے پکڑتے اور ایسے ایک جھٹکے میں توڑ دیتے ہیں, جو اتنی کمزور چیز ہے, اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس دھاگے کے حوالے کر دے تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اور اگر آپ کا دل جڑا ہوا ہے اس سپی سے جو اپنے سمندر سے نکالی, کہیں سے نکالی ہے, جسے بچے کھیلتے ہیں, زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور آپ کا دل اسے جڑ چکا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے حوالے کر دے گا, تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ قاعدہ ہے, یہ حدیث قاعدہ ہے, جس کا دل جس چیز سے جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے اپنے دل کو رب کائنات کے ساتھ جوڑ دو, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی پیاری روایت ہے. یعنی دیکھیں, خشوع خضوع ذلت اور انکساری کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفس طرفة عين, اے اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت کا امیدوار ہوں, اگر تیرے رحمت نہیں تو کچھ بھی نہیں, بس مجھے اپنی نفس کی طرف بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ چھوڑے. کس کے نفس کی طرف؟ یہ کوئی دھاگے تعویذ کی بات نہیں ہو رہی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی طرف, خاتم الانبیاء والمرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے, اللہ تعالیٰ تیرے رحم و کرم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نفس بھی, یہ جو ہمارا بھی سوہ نفس ہے ہماری جو آپ نے پیدا کی ہے, اے اللہ اگر تو ہمیں اس نفس کے حوالے کر دے گا تو کوئی خیر برکت نہیں ہو سکتی, کامیابی اسی کی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس جو ہے وہ عظیم نفس ہے, ہمارا بھی سو نہیں ہے, پاک نفس ہے, نفس مطمئنہ ہے. اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرے, نہیں یہ لفظ نہیں, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے مجھے. پلک جھپکنا, اگر پلک جھپکے کتنے دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی پورا نہیں ہوتے. اگر اس وقت میں آپ نے مجھے اپنے حوالے کر دیا اور اس وقت کوئی مصیبت آ گئی تو میرا کون ہے تیرے سوا؟ مصیبتیں جو ٹل رہی ہیں ایک ہی ذات ہے ٹالنے والی, نہ ہمارے ہیلے اور حربے کام آ سکتے ہیں, نہ ہمارے یہ ذریعے کام آ سکتے جو ہم نے اختیار کیے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کا محض رحم و کرم ہے بس. ہاں سبب ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے, سبب اختیار کرو بس, یہ امتحان ہے بندے کا. عقل ہے ثم توکل, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, یہ نہیں کہ اس کو صحرا میں چھوڑ کے بھروسہ کرتے رہو, یہ بھروسہ نہیں ہے, یہ بدبختی ہے, بے وقوفی ہے. یہ حدیث کا اگلے الفاظ ہیں, وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے والے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا, اور میری سارے کے سارے کام سارے کے سارے امور اچھے کر دیں. اصلح لی لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, توحید ہی توحید ہے. یہ دعا پڑھا کریں, بڑی عظیم دعا ہے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں, من تعلق شیئا وکل الیہ, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا فرض ہے, اور اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ اسباب شرعیہ کو اختیار کیا جائے. نمبر دو, جس نے بھی غیر اللہ کو یا جس نے بھی غیر اللہ پہ توکل کیا وہ اسی کے حوالے ہو گیا, اور جو بھی غیر اللہ کے حوالے ہو گیا وہ ناکام ہو گیا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نمبر تین, اللہ تعالی کے سوا کسی چیز کے ساتھ دل جوئی کرنا یا دل کو جوڑنا شرعاً جائز نہیں ہے. نمبر چار الجزا من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. جب آپ کا دل کسی اور چیز سے لگ گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کے حوالے کر دیا. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے نا. اگر آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس دھاگے کے حوالے کر دوں اس لیے اس کو باندھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آسانی کر دی ہے، جاؤ دھاگے دیکھ لو دھاگا کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے. جب راستہ وہ اختیار کیے تو جاؤ، لیکن یہ نہ بھولنا کہ واپسی کس کی طرف ہے اور حساب کس نے لینا ہے، یہ نہ بھولنا. اگلی روایت میں وروى احمد عن رويفع، امام احمد روایت کرتے ہیں رويفع رضی اللہ عنہ سے، قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رويفع، اے رويفع، لعل الحياة ستطول بك، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو اور آپ مزید زندہ رہیں. فاخبر الناس، بس لوگوں کو یہ خبر دے دو، ان بے شک، من عقد لحیته، جس نے داڑھی کو گرہ ڈالی یا داڑھی میں گرہ ڈالی، من عقد، عقد یعنی گرہ ڈالنا، لحیته اپنی داڑھی میں، او تقلد وترن، یا جس نے گلے میں تانت ڈالی، وہی وتر یعنی تانت، چاہے اپنے گلے میں جانور کے گلے میں تانت ڈالی، او استنجا برجیع دابہ، یا اس نے جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا، او استنجا برجیع دابہ او عظم، رجیع دابہ یعنی گوبر اور عظم یعنی ہڈی، فإن، تو بے شک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بری منہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیدنا رويفع رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے رويفع بن ثابت بن السکن بن عدی بن الحارث الانصاری، یہ ان کا نام ہے، مصر میں رہتے تھے اور ان کی وفات سن 56 ہجری میں ہوئی، 56. اور اس حدیث مبارکہ میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پیغام دیا، اور اس پیغام میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ شاید تم دیر تک زندہ رہو، اور اس وقت آپ ایک چیز دیکھو گے، اور جب تم ایسا دیکھو تو ایک خبر دینا امت کو میری طرف سے. حالانکہ دیکھنے والی چیز کیا تھی؟ داڑھی میں گرہ ڈالنا یا تقلد وترن، تانت کو گلے میں ڈالنا، چاہے جانور کے اپنے گلے میں، یا استنجا کرنا رجیع دابہ، گوبر سے یا ہڈی سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے. یہ وہ اعمال ہیں جن سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے ہیں، منع فرما چکے ہیں ان چیزوں سے. اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ پھر ان سے اپنا رابطہ رکھے یا ان پر کوئی کسی قسم کا عمل کرے. یہاں پہ لفظ بری کا استعمال ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو ایسے رہنے دیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ وعید کے الفاظ ہیں، اور جیسے لفظ ہے ویسے اس کو رہنے دیں، تاکہ سننے والا مزید اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس عمل کو چھوڑ دے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ وہ صحابی واقعی زندہ رہے اور انہوں نے یہ چیز دیکھی. نمبر دو، خبر واحد کا قول قبول ہوتا ہے. نمبر تین، داڑھی میں گرہ ڈالنا حرام ہے، وتر کا پہننا حرام ہے، اور استنجا کرنا گوبر سے یا ہڈی سے حرام ہے. اگر کوئی چیز حرام ہو تو اس کو چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے. آخر میں ایک روایت ہے, وعن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قال, فرماتے ہیں, من سعید بن جبیر رحمہ اللہ قال, من قطع تمیمة من انسان كان كعدل رقبة, رواه وكيع وله عن ابراهيم قال, كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اور ان کی ترجمہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مشہور تابعین سید عبداللہ بن عباس کے معروف شاگرد ہیں. قال, وہ فرماتے ہیں, من قطع تمیمتا, جس نے تمیمہ یا تعویذ کو کاٹا, من انسان, کسی شخص سے, اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کان کعدل رقبہ, جیسا کہ اس شخص نے کوئی گردن آزاد کی ہو. اور یہ گردن آزاد کی ہو کیسے؟ جو شخص شرک کرتا ہے اس کی گردن جہنم میں چلی گئی, مستحق ہو گیا. شرک اکبر تو ہمیشہ کے لیے, شرک اصغر ہے اس کا مستحق ضرور ہے. تو جو کوئی شخص کسی کو شرک سے آزاد کر دے تو اس کی گردن آزاد ہوئی کہ نہیں جہنم سے؟ گردن اس کی آزاد ہوئی. جب اس کی گردن آزاد ہوئی اس کا ثواب اتنا ہے جیسا کہ اس شخص نے گردن آزاد کی ہے. اور ان ابراہیم, یہ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم بن یزید النخعی الکوفی, کوفہ کے فقہا میں سے ہیں, یہ صغار تابعین میں سے ہیں. ان کی وفات سن 96 ہجری میں ہوئی, ابراہیم النخعی. اور یہ وہ فقیہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ محرم کے لیے جائز نہیں کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے. ان سے پہلے قول موجود نہ تھا, ابراہیم النخعی کا قول ہے کہ سلے ہوئے کپڑے, یہ لفظ جو سلے ہوئے لفظ آیا کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی صحابی کا قول نہیں ہے, یہ امام ابراہیم النخعی کا قول ہے کہ جو محرم ہے, جو احرام حج عمرے کے لیے کرتا ہے, وہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. اور سلے ہوئے کپڑے کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے ہم نے یہ پہنا ہوا ہے, یعنی ان کا مقصد یہ جیسے ہم نے یہ پہنا ہوا ہے, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جس میں سلائی نہ ہوئی ہو. اس لیے بعض لوگوں نے اس قول کو, اتنا یہ قول مشہور ہوا کہ سلوی جوتی نہیں پہنتے, سلوی جوتا جو ہے, سلوی جوتا نہیں پہنتے, اور سلوی یہ گھڑی نہیں پہنتے. جانتے ہیں آپ یہ قول کہاں سے آیا؟ ابن النخعی کا قول ہے. اور جو صحیح وہ کہنا کیا چاہتے تھے, یہ کہنا چاہتے تھے کہ جسم کے ماپ پر اگر کوئی کپڑا سلا گیا ہو تو وہ نہ پہنے. لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی, انہوں نے مختصر بیان کیا کہ سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں احرام کی صورت میں. اور اسی طریقے سے ان کے قول, مال نفس لہ سائلہ, جس چیز کے اندر خون گردش نہ کرے, جیسے انسیکٹ سے مکھی وغیرہ ہے, تو یہ لفظ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ ابراہیم النخعی کا قول ہے. اور یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کا فرمان, قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يكرهون, وہ کراہت کرتے. وہ کون؟ سید عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد, ان کے اصحاب. کون ان میں شامل ہیں؟ علقمہ اور اسود اور مسروق اور ربیع اور یسار, یہ جائز نہ سمجھتے. کس چیز کو؟ تعویذ کو, چاہے قرآن مجید میں سے ہو یا قرآن مجید میں سے نہ ہو. اور یہ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ کیسے اختلاف تھا. اور جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک پھر وہی بات, انکار منکر کی فضیلت. نمبر دو, تمیمہ لٹکانا حرام ہے, شرک ہے. نمبر تین, گردن آزاد کرنے کی فضیلت. نمبر چار, سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ تعویذ اگرچہ قرآن مجید میں سے بھی ہو تو اس کو حرام سمجھتے تھے. کوئی سوال اس باب کے متعلق؟ کیونکہ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے باب کا آغاز کریں گے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ سنی لفظ جو ہے عام طور پہ عوام الناس میں کیا رائج ہے, سنی اور اس کے ضد میں شیعہ. نہیں, سنی کے ضد میں بدعتی ہے اور شیعہ بدعتیوں میں سے ایک گروہ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی سنی ہے, دوسرا شیعہ ہے. باقی جتنے بھی بدعتی وہ کہاں ہیں؟ سنی ہے. پھر وہ خوارج نکلے اسی دور میں, خوارج نکلے, پھر جہمی, پھر معتزلی, پھر اشعری, پھر ماتوریدی, کلاب, یہ کون ہے سارے؟ نہیں, کس نے کہا شیعوں میں سے نکلے؟ خوارج تو شیعوں کے سخت خلاف تھے, وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے ان کو. خوارج جو ہیں وہ تو شیعوں کو قتل کرنا چاہتے, وہ شیعہ کیسے تھے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ شیعہ تو نہیں تھے نا, اس لیے سنی تھے, ان کے ضد میں بدعتی تھے. بدعتیوں میں شیعہ بھی ہیں اور جہمی بھی ہیں, خوارج بھی ہیں, معتزلی بھی ہیں, اشعری, ماتوریدی, سب. آج کل دیوبندی, بریلوی, یہ کون ہے؟ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ ٹائٹل اہل سنت. بریلوی ہم اہل سنت ہیں, کیا یہ حق بات ہے؟ باطل ہے کہ نہیں؟ کیوں کہتے ہیں اہل سنت؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی کی ضد ہے شیعہ. ہم شیعہ تو نہیں ہیں, ہم سنی ہیں. یہ غلط ہے. سنی کی ضد ہے بدعتی, ان کے بہت سارے گروہ ہیں. ہاں, اس میں سے سر بدعتی ہیں, نکلتے گئے. یعنی سنی ہے, بدعتی ہے. یہ سنی آج بھی موجود ہیں, اسی دور سے لے کے آج تک. یعنی جب شیعہ نکلے تو لوگ دو قسم میں ہو گئے, ہم شیعہ ہیں اور ایک گروہ تھا سنی کا. ٹھیک ہے, جو سنی میں سے اس میں سے اسی گروہ میں سے جو شیعہ نہ تھے, یعنی خوارج نکلے, کہاں چلے گئے؟ ایک ہیڈ لائن ہے اس کے نیچے, بدعتی, وہاں پہ. پھر مقرن صفات, جہم بن صفان, جہمی ہے, وہ بھی وہاں پہ. یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ شیعہ سے نہیں نکل رہے, ادھر سے نکل رہے ہیں, سنی سے نکل رہے ہیں. پھر معتزلی ہے, پھر اشعری ہے, پھر ماتوریدی ہے. یہ سارے کے سارے کہاں پہ ہیں؟ بدعتی گروہ میں. یہ جو سنی تھے, کیونکہ یہ بھی سنت کا دعویٰ کرتے, ہم سنی ہیں, جیسے آج تک بھی دعویٰ کرتے ہیں. یہ بھی سنی ہے, پھر یہ بھی سنی ہے. سچا سنی کون ہے؟ یہ جو اصل میں جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی سنی ہے, پھر یہ کہیں میں بھی سنی ہوں, تو جب آپس میں مکس ہوا کہ نہیں, حق مکس ہو جائے گا. تو اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ سلفی ہے. سلفی کون ہے؟ جو اسی راستے پہ ہیں جس پہ صحابہ کرام تھے, جو راستہ آج بھی موجود ہے, ادھر ادھر نہیں گئے. ٹھیک ہے نا, اہل سنت جماعت جو ہیں, جو الگ الگ ہوئے, وہ انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا. جب وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم وہی ہیں جو جس پر صحابہ کرام تھے. اس کو ٹائٹل کیا دیں گے؟ نام کیا دیں گے؟ سلفی دیں گے. یہ سلفی کو نئی ایجاد کردہ نام نہیں ہے. یعنی ہم پیروی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی جو گزر چکے ہیں, جو حق پہ تھے, سلف صالحین. اسے کہتے ہیں سلف صالحین. کیونکہ
صفا سے چالو ہوتا ہے وہ.
نہیں, سب صفا نہیں ہے. یہ سلف صالحین
صفا تو وہاں سے آیا نا.
نہیں, سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ. سلف صالحین اچھے اور سلف فاسدین برے. وہ بھی ہے, جہم بن صفوان بھی سلف میں سے, لیکن فاسد فاسق ہے. جی ہاں, اہل حدیث بھی یہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کمیشن حدیث کو بنایا. ان کو چاہے اہل حدیث کہیں چاہے سلفی کہیں. کون؟ ہاں, تو اہل حدیث ہیں. سب سے پہلی کتاب عقیدے کی جو لکھی گئی ہے, یعنی جو آج بھی موجود ہے, جو اس ٹائٹل سے موجود ہے, سب سے پہلے عقیدۃ السلف اہل الحدیث. جانتے ہیں؟ سن 300
حدیث پہ چلنے والے.
جی,
اہل حدیث کا مطلب حدیث پہ چلنے والے.
جی ہاں, یہ سن 449 ہجری میں لکھی گئی. ابو عثمان الصابون رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مؤلف ہیں. اپنی سند سے بات شروع کرتے ہیں, اپنی سند سے, اور صحابہ کرام تک لے جاتے ہیں بات کو. یہ عقیدہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. اہل حدیث سلف کا عقیدہ یہ ہے. موجود ہے کتاب, 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. فقہ کی کتابیں تو بعد میں آئیں، یہ عقیدے کی کتاب یہ صحیح سند سے موجود ہے. کس میں؟ ہاں وہ جو شیعہ تھے جو سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں، دو قسم کے لوگ تھے، ایک منافق تھے اور ایک اچھے لوگ تھے صحابی، جو ہیں صحابی بھی شامل تھے. تو شیعہ اسے کہتے تھے جو سیدنا علی بن ابی طالب کی نصرت کرتے تھے، مدد کرتے تھے. اب باطل والے بھی حق والے بھی ہیں، لفظ ایک تھا، لیکن جو ہی سیدنا علی بن ابی طالب کو علم ہوا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں اور یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو زندہ جلا دیا. علی بن نصیری جو شیعہ تھے ان کو زندہ جلا دیا. کس نے زندہ جلایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا کہ علی تو ہے، کون ہوں میں؟ تو اللہ ہے، مشکل کشا ہے، زندہ جلا دیا. آج بھی علی مشکل کشا کے نعرے لگتے ہیں. اگر سیدنا علی بن ابی طالب زندہ ہوتے ان کو بھی زندہ جلا دیتے. جی حرام ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے. اور کسی چیز میں برکت سمجھنا اور حقیقت میں برکت نہ ہو، یہ بھی شرک اصغر میں شمار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ برکت کس میں ہے؟ اس کی دلیل موجود ہے. زمزم کے پانی میں برکت ہے، دلیل موجود ہے. شہد میں برکت ہے، دلیل موجود ہے. لیکن یہ مٹی ہے اس میں برکت ہے کیونکہ فلاں بزرگ کی قبر کی مٹی ہے، اس کی دلیل موجود نہیں ہے. تو اس کے ساتھ یہ لگاؤ رکھنا کہ اس مٹی میں شفا مل سکتی ہے، شرک اصغر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کعبے کی جو دیواریں ہیں، یاد رکھیں کعبے میں صرف دو جگہ ہیں جہاں پر ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں. ایک میں ہم بوسہ دیں گے، نہیں تو ہاتھ لگا کر بوسہ دیں گے. یہ حجر اسود کا حق ہے، حجر اسود کے لیے. اور رکن یمانی جو ہے صرف ہاتھ لگائیں گے، بوسہ نہیں دیں گے، نہ جگہ کو بوسہ دیں گے نہ ہاتھ کو بوسہ دیں گے. جو باقی دو رکن ہیں ان کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ کوئی جانتا ہے؟ دلیل تو نہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ دو کو لگاتے دو کو نہیں لگاتے، ایک وجہ بھی ہے. دلیل تو پکی بات ہے، نہیں اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ کعبہ مکمل تعمیر نہیں ہے. اس طرف سے مکمل تعمیر نہیں ہے، وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، کم ہے. اور جو حقین کی جگہ ہے جو گھیری ہوئی ہے، یعنی یہ جو دو رکن ہیں شمال والے جو ہیں، یہ دو رکن جو ہیں یہ کعبے کے اثر رکن نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے، ناقص تعمیر ہے یہ. تو اس لیے وہاں پہ ہاتھ لگا. اگرچہ یہ چار رکن اگر صحیح ہوتے تو ہر رکن کو ہاتھ لگانا تھا اور حجر اسود کو بوسا دینا تھا. یا رکن ایمانے کیوں ہم ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر رکن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اصل جو عمارت ہے وہ کم ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر ہوتے تو یہی ہوتا. یعنی کعبے کے رکن ایمانے کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، ہم بھی لگاتے ہیں. دونوں کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ اس لیے کہ وہ اصل میں لگائے نہیں ہے، لیکن وجہ تھی نہ لگانے کی کہ عمارت پوری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہی عمارت تھی، ان کی وفات کے بعد یہی عمارت تھی. جی جی ہاں، گلائی تو باہر، وہاں پر کوئی رکن نہیں ہے. بہرحال جی ہاں، تو کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگانا تبرک کے لیے جائز نہیں شرائع. اور ایک روایت بھی ہے، امام بخاری نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہم اجمعین حرم کے اندر آئے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دیواروں کو ہاتھ لگا رہے تھے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے منع فرمایا، منع فرمایا. تو سر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز مہجور نہیں ہے، ہر چیز برکت ہی برکت ہے، ہر چیز میں دیواریں ہیں، کوئی بھی چیز ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے. انہوں نے جواب میں کیا فرمایا، صدقتا صدقتا، رک گئے، دوبارہ نہیں کیا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے، جو عمل انہوں نے کیا ہم کریں گے، جو نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کون سا؟ ہاں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شرک اصغر میں شمار ہوگا، کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے برکت کی. ہاں کیوں نہیں ہوگا، وہ تو قاعدہ میں نے بیان کر دیا پہلے، کیونکہ جس کی دلیل ہے، اگر دیکھ سکتے عمر بن خطاب کا فرمان دیکھیں کہ اے پتھر میں جاتا تو پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوں نہ دیکھتا، میں کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ توحید ہے، عقیدہ سمجھے ذرا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ وہ پتھر جس کی دلیل ہے، اور جس کی دلیل نہیں ہے اس کی پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
اکثر لوگ اللہ
ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. ملتزم کی بات اور ہے، اپنی سوال اور کیا، اب یہاں پہ نہ آیا ہوں. ملتزم کی واقعی روایت موجود ہے. ہاں ملتزم اور چیز ہے، جو ملتزم ہے اسے عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اگر کوئی شخص وہاں پر کرے تو معمول نہ بنائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. ملتزم جو جہاں پہ دروازہ ہے اور جہاں پہ حجر اسود جو دریوان والی جگہ ہے وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ اس کی دلیل موجود ہے. بات وہ ہو رہی جس کی دلیل موجود نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.